السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، موجودہ دور میں غلط بات کو پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی اتنی پبلسٹی کرو، اتنا پھیلاؤ، اتنا چرچا کرو کہ اس جھوٹ کو لوگ سچ مان لیں، جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ سننے والا بلاخر اسے تسلیم کر دے. اسلام عورتوں کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے. اسلام کے اندر عورت کا مقام بہت گرا ہوا ہے. اسلام نے عورت کو پردے میں قید کر دیا. اسلام پر عمل کر کے عورت ترقی نہیں کر سکتی. یہ وہ سوالات ہیں جو آج
اخباروں میں، ٹی وی پر، میڈیا میں بار بار اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کو اتنا پھیلایا گیا کہ آج مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ یہ سمجھنے لگا کہ واقعی میں اسلام میں عورت کا مقام بہت گرایا ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے اس روئے زمین پر اپنے آخری نبی اور اپنے آخری رسول، جس کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنایا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عورت کی کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے عورت کے؟ کہیں پر عورت جانوروں کی طرح خریدی اور بیچی جا رہی تھی، کہیں عورت کو پاؤں کی جوتی مانا جاتا تھا، کسی مذہب میں یہ مانا جاتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی جنت میں، اور جس غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اس غلطی کی ذمہ دار ان کی بیوی حضرت حوا تھی، لہذا ہر انسان کی غلطی کے پیچھے عورت ذمہ دار ہے۔ کسی مذہب میں یہ تصور دیا گیا کہ جیسے جانور کو جب تک مارا نہ جائے، جانور کو جب تک پیٹا نہ جائے وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا، عورت کو بھی لاٹھی جب تک اس کے اوپر نہ چلائی جائے، اس کو مارا نہ جائے، عورت ٹھیک نہیں رہ سکتی۔ اور عرب کے اندر جس ماحول میں ہمارے نبی کو بھیجا گیا، اس عرب کا حال تو یہ تھا کہ قرآن حکیم اس ماحول کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
وہ عرب کے لوگ اتنے جاہل تھے، اتنے نادان تھے، اتنے ناسمجھ تھے کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، جب لڑکی جنم لیتی تھی، تو جس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، جس باپ کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا اس باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے۔ وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا، کیا کروں، اگر اس بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت اٹھانی پڑے گی، سماج کے تانے سننے پڑے گی، سماج کی گالیاں سننی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، مار ڈالا جائے۔ اور بہت سارے قبیلے ایسا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زمین میں گاڑتے تھے۔ یہ جہالت تھی، حیوانیت کی انتہا تھی کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے معاشرے میں اسلام نے آ کر سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم صرف آدم کی اولاد نہیں ہو، تمہاری پیدائش کے پیچھے ایک عورت کا بھی ہاتھ ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔
اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا،
وخلق منہا زوجہا،
اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا،
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
اور پھر اللہ نے آدم اور حوا دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. یہ اسلام میں آ کر تعلیم ہے کہ تمہاری پیدائش کے پیچھے جیسے آدم کا ہاتھ ہے ویسے حوا کا ہاتھ ہے. تم صرف آدم کی اولاد نہیں ہو, تم حوا کی بھی اولاد. توریت نے یہ کہا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں منع کیا, اے آدم تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو, ایک درخت ہم تم کو منع کرتے ہیں, اس کے قریب مت جانا. لا تقربا ہذہ الشجرۃ, اے آدم ہم تم کو بھی منع کرتے ہیں, اے حوا ہم تم کو بھی منع کرتے ہیں, جہاں چاہے جنت میں رہو جو چاہے کھاؤ, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا, اس پیڑ کے قریب مت جانا. تورات تو یہ کہتی ہے کہ شیطان نے حوا کو بہکایا اور حوا نے آ کر آدم کو بہکایا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے آدم کو بھی بہکایا, شیطان نے حوا کو بھی بہکایا. صرف حوا کی غلطی نہیں تھی, دونوں کی غلطی تھی, دونوں کو بہکایا اور سزا بھی ملی تو دونوں کو ملی. جب اللہ نے جیسے ہی دونوں نے پھل کھایا, بدت لہما سوآتہما, قرآن کہتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی. آدم کے بھی کپڑے اتر گئے, حوا کے کپڑے بھی اتر گئے, آدم بھی ننگے ہو گئے, حوا بھی ننگی ہو گئی. اور دونوں کو جیسے ہی شرمگاہ ننگی ہوئی, دونوں کو شرم محسوس ہوئی. فتفقا یخصفان, قرآن یہ کہتا ہے دونوں جنت کے درختوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. یعنی جب آدم ننگے ہوئے, جب حوا ننگی ہوئی, تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, ننگا ہونا اچھی بات نہیں ہے. دونوں نے فوراً, حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا, لیکن دونوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم ننگے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے دونوں نے جنت کے پتوں کے درختوں سے, جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ننگا پن یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, شریعت کے خلاف تو ہے یہ, لیکن ایک انسان ننگا رہے, ایک مرد ننگا رہے, ایک عورت ننگی رہے, یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, یہ آدم اور حوا کی فطرت کے خلاف ہے. دونوں کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ ہم ننگے ہیں, دونوں نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, غلطی دونوں نے کی, سزا بھی دونوں کو. اور جب غلطی محسوس ہوئی تو دعا بھی دونوں نے کی, صرف آدم نے نہیں کی. قالا, قرآن کے الفاظ ہمارے علماء جانتے ہیں, تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا, آدم نے بھی دعا کی, حوا نے بھی دعا کی, اور یہ دعا بھی اللہ نے سکھائی. فتلقى آدم من ربه کلمات, یہ دعا اللہ نے سکھائی. آدم کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے غلطی کی, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں توبہ کیسے کروں. تو توبہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا, اور یہ دعا اللہ نے سکھائی, اور دعا آدم نے بھی کی اور حوا نے بھی کیا. کون سی دعا کی؟ فضائل اعمال میں تو لکھا ہے کہ دونوں نے لوہے محفوظ پر دیکھا, وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا, تو دونوں نے کہا یہ کون سی ہستی ہے جس کا نام لوہے محفوظ پر لکھا ہے. تو دونوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی, تب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول. یہ روایت جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, مولانا زکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں لکھ دی, اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس کو پڑھتا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے پڑھتا ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن نے جو دعا نقل کی اس میں کسی کا وسیلہ نہیں لگایا گیا. قال آدم نے دعا کی, حوا نے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ہم نے غلطی کی ہے, تو نے منع کیا تھا پھر بھی ہم نے اس طرح کو کھا لیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے لیکن وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا, وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اے اللہ ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا, ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہ ہوگا. تو غلطی بھی دونوں کی ہوئی, سزا بھی دونوں کو ملی اور توبہ بھی دونوں نے کی. لیکن بائبل کیا کہتی ہے, تورات کیا کہتی ہے, کہ غلطی حوا سے ہوئی. حوا کو شیطان نے بہکایا اور حوا نے آ کر آدم کو بہکایا. قرآن نے آ کر اس غلط فہمی کو دور کیا اور قرآن نے بتایا کہ اس گناہ میں آدم اور حوا دونوں برابر کے شریک. اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ اے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں, اے عورت کو حقیر سمجھنے والوں, یہ عورت تو تم کو سکون عطا کرتی ہے, یہ عورت اگر دنیا میں نہ ہوتی تو تم سکون کے لیے ترس جاتے, تمہیں شانتی نہ ملتی, تمہیں سکون نہ ملتا. بڑا عجیب و غریب انداز اللہ نے اپنایا. سورہ روم اٹھا کر آپ دیکھیے کیا مقام بتایا ہے اللہ نے عورت کو.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.
اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا, تمہاری عورتوں کو پیدا کیا. یہ عورتیں, یہ تمہاری بیویاں, یہ تمہاری پتنیاں, یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہیں. کیا خاص بات ہے ان کے اندر؟
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا,
اللہ نے مرد کے لیے عورت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ مرد ان سے سکون حاصل کرے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ شوہر اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے شوہر اور بیوی کے بیچ میں عجیب و غریب قسم کی محبت رکھ دی ہے. اس محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. لڑکا لڑکی آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں محبت ہو گئی, لڑکے لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کو نام دیا جا رہا ہے محبت کا, پیار کا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ محبت غلط ہے, وہ جھوٹی ہے, وہ محبت نہیں ہے. محبت وہ ہے جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. ذرا غور کرو کتنی عجیب ہے یہ محبت. لڑکا کہیں کا رہنے والا, لڑکی کہیں کی رہنے والی, شادی ہو گئی, لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر لڑکے کے گھر آئی, باپ کو چھوڑ کر, ماں کو چھوڑ کر, بھائی کو چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے سسرال آتی. ایک آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جاتا ہے, دنیا کہتی ہے تمہارا شوہر ہے, یہ تمہارا پتی ہے, یہ تمہارا خاوند ہے, اور دونوں میں اتنی محبت ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد, کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
لم ترحمن,
دو لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نکاح ہے. نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر بیوی نیک مل جائے تو شوہر کی زندگی میں کتنا سکون آ جاتا ہے, اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے نیک بیوی سے نوازا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے اندر نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چار طریقے کا نکاح ہوتا تھا. ایک نکاح کا طریقہ تو وہ تھا کہ لڑکی کا باپ لڑکے کے باپ کو, یا لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیجے. یہ طریقہ تو جنرل تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو بچہ پیدا ہو, تو وہ کسی بڑے آدمی کے پاس، اپنے قبیلے کے سردار کے پاس، کسی عزت دار آدمی کے پاس اپنی بیوی کو لے کر جاتا تھا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد شوہر اپنی بیوی سے دور رہتا تھا۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا، تو وہ بچہ اس کے شوہر کا مانا جاتا تھا۔ اس نکاح کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نکاح استرزا کہا جاتا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اولاد نیک پیدا ہو۔ کتنا غلط کام تھا، بچہ کسی کا، باپ کسی اور کو بتایا جائے۔ نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت کے ساتھ دس دس لوگ اس سے ملتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ عورت پریگنٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو جس کو کہہ دیتی تھی یہ میرے بچے کا باپ ہے، اسی کو لوگ اس کا باپ مان لیتے۔ نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کچھ عورتیں باقاعدہ اپنا گھر بنا کے رہتی تھیں، ان کے گھر کے باہر جھنڈا لگا رہتا تھا، یہ پہچان تھی، یہ پیشہ کرانے والی عورتیں ہیں، یہ بے حیا عورتیں ہیں، یہ فاحشہ عورتیں ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ چار طریقے عرب میں رائج تھے، لیکن جب اسلام آیا، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ان سارے طریقوں کو حرام قرار دیا، اور نکاح کا صرف ایک طریقہ باقی رہا، اور وہ یہی کہ نکاح کا پیغام دیا جائے اور شریعت کے مطابق نکاح کیا۔ اسلام کے پہلے حالت یہ تھی کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو عورت سے دور رہو، اس کو چھونا بھی نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، اس کے ساتھ سٹنا بھی نہیں، اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا۔ اسلام نے آ کر بتایا جب تمہاری عورت ناپاکی کے دنوں میں ہو، تم اس کے ساتھ مل نہیں سکتے، کھانا کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پانی پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہاری عورت ناپاک نہیں ہے، وہ صرف نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور تم اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے۔ اسلام کے پہلے حالت یہ تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو ایک کوٹھری میں بند کر دیتے تھے، ایک سال تک عورت اسی کوٹھری میں رہتی، اسی میں کھاؤ، اسی میں پیو، اسی میں قضاء حاجت کرو۔ اسلام نے آ کر اس طریقے کو ختم کیا اور بڑا بہترین سسٹم بنایا، چار مہینہ دس دن تک عورت عدت گزارے گی، اس عدت کے دوران وہ گھر میں رہے گی، گھر کے باہر نہیں جائے گی، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے احترام میں ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں لگائی کہ وہ خاص کسی کوٹھری میں رہے اور اسی میں کھانا کھائے، اسی میں پانی۔ اسلام کے پہلے حالت یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو زمین میں ایک چونی بھی نہیں دی جاتی تھی، جائیداد میں وراثت میں ایک چونی بھی نہیں دی جاتی تھی، لڑکے سب ہڑپ لیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے گاؤں میں، علاقے میں بھی کہیں کہیں دور جاہلیت کی وہ رسم آج بھی نبھائی جا رہی ہے، آج بھی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ہم محروم کر رہے ہیں باپ کے حق سے، اور تانا یہ دیتے ہیں، دھمکی یہ دیتے ہیں کہ اگر تجھے چاہیے باپ کی جائیداد میں حصہ چاہیے تو پھر ہم سے تو کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ بہن بیچاری بھائی کے ڈر سے کہ بھائی کا گھر مائکہ میرا نہ چھوٹے، وہ بیچاری اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا ظلم آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، جو اسلام، جس اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی۔ باپ کے مرنے کے بعد جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے، ویسے بیٹی بھی وارث ہوتی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد جیسے باپ کی وراثت میں بیٹے کو حصہ ملتا ہے، ویسے بیٹی کو بھی ملے گا۔ بیٹی کو تم محروم نہیں کر سکتے، یہ الگ بات ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو اس کا سنگل ملے گا، لیکن بیٹی کا بھی حق ہے، اور اس حق سے کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اسلام نے آ کر یہ مقام دیا، بلکہ قرآن نے تو ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کیا عورت کے بارے میں، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی مردوں کے اوپر سارے ادھیکار حاصل ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طریقے سے عورتوں کے اوپر ان کے شوہروں کے حقوق ہیں اسی طریقے سے بیویوں کے حقوق ان کے شوہروں کے اوپر ہیں. عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, اگر میری عورت میرے لیے سجتی ہے, سنورتی ہے, میک اپ کرتی ہے, تو مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں اپنی عورت کے لیے اتزیب لہا, میں بھی اپنی عورت کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے جب جاؤں تو میں بھی تھوڑا اپنی شکل کو خوبصورت بنا لوں, تھوڑا سج سنور کے جاؤں. یہ حق ہے میری بیوی کا میرے اوپر. اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے ایسے بیوی کا حق شوہر کے اوپر. اچھا, ایک عورت کی کیا کتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں؟ ماں ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیوی ہو سکتی ہے. چار ہی حیثیتیں تو ہیں, باقی جتنے رشتے ہیں وہ ذیلی رشتے ہیں. خالہ ہے تو ماں کی بہن ہے, چچی ہے تو باپ کی بھابھی ہے, دادی ہے باپ کی ماں ہے. یہ چار اہم رشتے ہیں, ماں, بیٹی, بہن, بیوی. عورت اگر ماں ہے, اللہ اکبر, کیا مقام ہے عورت کا. ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ماں ہے تو اس کے چرڑوں میں جھک جاؤ, ماں کے پیر چھوو. ہمارے یہاں عورتیں ٹی وی دیکھتی ہیں, ٹی وی پر اکثر ہندو مذہب اور ان کا معاشرہ ہماری ماں بہنوں کو دکھایا جاتا ہے. معاف کیجیے گا, مجھے کھل کے بولنے دیجیے, ہمارے سدھارتھ نگر ہو, بستی ہو, بنارس ہو, کوئی علاقہ ہو, آج کوئی گھر ٹی وی سے خالی نہیں ہے. بڑے دیندار اور نمازی ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں عورتیں فلمیں نہیں دیکھتی, سیریل دیکھتی ہیں. وہ کچھ عورتوں کے سیریل آتے ہیں وہ دیکھتی ہیں. یہ سیریل کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہندو تہذیب, ہندو معاشرہ دکھایا جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلم نام سے بھی کوئی سیریل آتا ہے کہ صاحب اس میں مسلم کردار ہے, تو اس میں بھی اتنا گندا رول ادا کیا جاتا ہے کہ مسلمان فیملی ایسی نہیں ہو سکتی. مسلمان بھی ہیں, ہولی بھی کھیل رہے ہیں, مسلمان بھی ہیں, دیوالی بھی منا رہے ہیں, مسلمان کے گھر کی عورتیں ڈانس کر رہی ہیں, مسلمان کے گھر کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. یہ سیریلوں میں دکھایا جا رہا ہے, ہمارے گھر کی بہو بیٹی دیکھ رہی ہے, اس سے متاثر ہو رہی ہے, اور وہی حالت جو ہے ہمارے گھروں کی دھیرے دھیرے ہوتی چلی جائے گی. ماں کا پیر چھو رہی ہیں, ہمیں دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ماں کا کتنا مقام ہے ہندو مذہب کے اندر کہ لوگ ماں کے چرڑوں کو چھو رہے ہیں. سن لو, اسلام میں ماں کو جو مقام دیا گیا وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دیا گیا, لیکن اسلام میں ماں کے آگے بھی جھکنے کی تعلیم ہے, کیونکہ اسلام توحید والا دین ہے. اسلام میں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے. یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف رب العالمین کے آگے جھکے گی. اسلام تو وہ مذہب ہے, جنازے کی نماز ہو رہی ہے, امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں, سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے, جنازے کی نماز میں بھی رکوع, جنازے کی نماز میں وضو کیا جا رہا ہے, جنازے کی نماز بھی قبلہ کی طرف پڑھی جا رہی ہے, جنازے کی نماز کے لیے بھی وضو کیا جا رہا ہے, لیکن جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ سامنے لاش رکھی ہے, سامنے جنازہ رکھا ہے, کہیں یہ ظاہر نہ ہو, کہیں یہ میسج نہ جائے, کہیں یہ پیغام نہ جائے کہ اسلام میں مردے کے آگے سجدہ کرایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سب کچھ ہے لیکن نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے, سلام بھی پھیرا جا رہا ہے, ہاتھ بھی باندھا جا رہا ہے, اللہ اکبر بھی کہا جا رہا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہا جا رہا ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے, لیکن نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے کیونکہ سامنے جنازہ رکھتا ہوں. اسلام میں ماں کا مقام اپنی جگہ ہے, ماں کا سمان اپنی جگہ ہے, ماں کی عزت اپنی جگہ ہے, لیکن اسلام قطعی اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا کہ ماں کے پیروں پہ کوئی جھکے, ماں کے چرنوں میں کوئی جھکے. اگر جھکا جائے گا, اگر کوئی ذات ہے جس کے آگے ہم جھک سکتے ہیں, تو اللہ کے آگے جھکے. ماں کا مقام کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول من احق اللہ بحسن صحابتی, میں دنیا میں سب سے بہترین سلوک کس کے ساتھ کروں؟ غور کیجئے گا, ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے نیک ہیں, ہر آدمی ان کی عزت کرتا ہے, سب سے بڑے خلوص سے ملتے ہیں, بڑے پیار سے ملتے ہیں, لیکن مولوی صاحب کی ماں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے, ماں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, ماں ان کو گالی دیتی ہے, وہ ماں کو برا بھلا کہتے ہیں, ماں کے ساتھ بنتی نہیں ان کی. مولوی صاحب سب کے لیے اچھے, اگر ماں کے لیے اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. صحابی آ کر سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں دنیا میں سب سے بہترین سلوک کس کے ساتھ کروں؟ من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ کے نبی, میں سب سے بہترین سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کروں. صحابی نے پوچھا ثم من, اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ام کا, اپنی ماں کے ساتھ کرو. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابو کا, اپنے باپ کے ساتھ. تین بار ماں کا نام لیا, ایک بار باپ کا نام لیا, پتا کیا چلا؟ کہ ماں باپ میں حق تو دونوں کا ہے, ماں کے ساتھ بھی عزت کرو, باپ کی بھی عزت کرو, ماں کا بھی احترام کرو, باپ کا بھی احترام کرو, ماں کی بھی خدمت کرو, باپ کی بھی کرو, لیکن ماں کا درجہ باپ سے تین گنا زیادہ ہے. جاؤ, یہ مقام اگر کسی مذہب میں دیا گیا تو اسلام میں, دین اسلام میں دیا گیا. یہ مقام عورت کو ملا ہے, یہ ماں کو ملا ہے. ماں کا درجہ باپ سے تین گنا زیادہ ہے. اور جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ماں تین تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے, باپ نہیں اٹھاتا. نو مہینے پیٹ میں کون رکھتا ہے؟ باپ رکھتا ہے کیا؟ باپ ایک دن نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کی فطرت ہے. یہ تکلیف نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھنا, یہ تکلیف ہے تو ماں اٹھاتی ہے. نو مہینہ پورا ہو جاتا ہے, ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے, بچے کی پیدائش کا ٹائم آتا ہے, ماں اپنی زندگی پر کھیل کر, اپنی زندگی کو داؤں پر لگا کر بچے کو جنم دیتی ہے. حالانکہ اس میں ماں کی جان بھی جا سکتی ہے, بہت ساری عورتیں مر بھی جاتی ہیں, لیکن ماں اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے امتحان کو بھی پار کر لیتی ہے. بچے کو جنم دینے کے لیے ماں اپنی موت کا امتحان بھی دے دیتی ہے, موت کے پار اتر جاتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ دوسری مصیبت پھر ماں اٹھاتی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ڈبے کا دودھ بچے کو پلا سکتے ہو لیکن ماں کا دودھ اتم ہے, سروتم ہے. ماں کے دودھ سے بہترین کوئی غذا نہیں. اللہ نے بچہ پیدا ہوا, ماں کے بدن کے اندر بچے کی غذا کا انتظام کر دیا. ماں دو سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ کام بھی ماں کرتی ہے, باپ نہیں کرتا. میرے بھائیو, یہ تین چیزیں ایسی ہیں, یہ تین ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے. اسی لیے اسلام نے یہ مقام دیا. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے, یہ الفاظ تو صحیح نہیں ہے, الجنت و تحت اقدام الامہات, لیکن ایک صحیح حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے, اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول, میری ماں زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فلزمھا, جاؤ اپنی ماں کے ساتھ رہو, ماں کو اکیلے چھوڑ کے جہاد میں مت جاؤ, اپنی ماں کے پیچھے لگ جاؤ, ماں کی خدمت کرو, ماں کے ساتھ رہو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا, اس لیے کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ماں کی خدمت کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. ماں کو ناراض کرنے والا, ماں کے کو خون کے آنسو رلانے والا, ماں کو تکلیف دینے والا, ارے ماں کا تو یہ مقام ہے, باپ کا تو یہ مقام ہے کہ ہماری شریعت نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو اس کہے. اللہ نے فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں, چاہے ماں بوڑھی ہو جائے چاہے باپ بوڑھے ہو جائیں, تو ان کو اُف بھی مت کہو, اور ان سے بڑے تمیز کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بات کرو. یہاں تو لڑکا بمبئی میں کما رہا ہے, کما کے گھر بھیج رہا ہے پیسہ, وہ تو گویا وہ ماں باپ کے اوپر راج کر رہا ہے. کبھی کبھی وہ گھر آتا ہے تو ماں کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے جیسے ماں کو وہ کھلا پلا کے ماں کو اسی نے پیدا کیا. اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی نا, اذا انت لدل امت ربتہا, کہ ماں کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ کے اوپر راج کرے گی, ماں باپ اس کی فرما برداری کریں گے, ماں باپ اس کی باتیں مانیں گے, اس کے اشارے پر چلیں گے. آج وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ماں ہو تو یہ مقام ہے, بیٹی ہو, اگر بیٹی ہو تو بیٹی کا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث, اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن ایک عورت آئی بھیک مانگنے والی, غریب عورت, فجالت تسأل, وہ مانگنے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں فلم اجد الا تمرتن, مجھے گھر میں ایک کھجور ملی. نبی کا گھر ہے, آج ہمارے گھروں میں فریج ہے, فریج کھولو انار بھی موجود ہے, آم بھی موجود ہے, گرمی کا موسم ہے تو خربوزہ بھی موجود ہے, لیکن نبی کا گھر ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مانگنے والی عورت آئی, مجھے صرف ایک کھجور ملی. کیا زندگی تھی نبی کی, نبی نے اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں, جو مانگا امت کے لیے مانگا, جو کیا امت کے لیے کیا. فلم اجد الا تمرتن, حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے گھر میں تلاش کیا, ایک کھجور ملی, میں نے اس عورت کو دیکھا. اس عورت کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں. فشک کہا, اس عورت نے کھجور کو دو ٹکڑے کیا, ایک اس لڑکی کو دے دیا, ایک اس لڑکی کو دے دیا. ولم تأکل شیئا, اور عورت بیچاری خود اس نے کچھ نہیں کھایا, حالانکہ وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی پیاسی رہی ہوگی, لیکن اس نے دونوں کھجور کے ٹکڑے بچیوں کو دے دیے اور خود وہ بھوکی تھی, خود اس نے کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ کہتی ہے جب شام کو اللہ کے نبی گھر تشریف لائے, میں نے اللہ کے نبی کو پورا واقعہ بتایا کہ اے اللہ کے نبی آج ایسا ایسا ہوا, ایک عورت آئی تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دیا, اس نے وہ کھجور کا کے دو ٹکڑے کر دیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا, اور اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, او بیٹی پالنے والے, او بیٹیوں کے باپ, یہ حدیث آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, یہ حدیث ایک بہت بڑی بشارت ہے, اور یہ حدیث ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اور آپ کے کندھے پر ڈالتی ہے. جب اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ نے یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی دے کر آزمائے, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر اس کا امتحان لے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو نبی نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ بیٹی دے کر اللہ تعالیٰ آزمائے, کیونکہ بیٹی کی پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے. بیٹی شروع سے آخر تک باپ سے لیتی ہے, باپ کو دیتی نہیں, پیدا ہوئی, جوان ہوئی, باپ اس کو دے رہا ہے, اس کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے. ہاں, اس کے بعد شادی ہو گئی, بیٹی کو دے دیا سسرال والوں کے حوالے کر دیا. بیٹا رہتا ہے تو بڑا ہو کے کما کے لا کر دیتا ہے, لیکن بیٹی سے ایسی کوئی امید نہیں ہوتی. بیٹی کو پالنا, بیٹی کی پرورش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ منی بتلیا بہادی بناتی شیئن, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر آزمائے, جس کا اللہ تعالیٰ امتحان لے, یہ بیٹی قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ کا کام کرے گی, اپنے ماں باپ کو جہنم کی آڑ سے بچائے گی. اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ منت کنیا بہذہ بناتی شیئن فاحسن الیہن, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر آزمائے اور وہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بیٹی کو قاعدے سے پالے پوسے, اس کی صحیح طریقے سے شادی کر دے, اس کا سارا حق ادا کر دے, تو یہ بیٹی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. کیا مقام ہے میری پیاری ماں اور بہنوں, کیا مقام دیا ہے اسلام نے آپ کو کہ بیٹی, اگر آپ کو اللہ نے بیٹی کا باپ بنایا ہے تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ نا انصافی کی ہے, اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا, ہمارے ایک رشتے دار ہیں, ان کو چار بیٹیاں, پانچویں بار جب ان کی عورت کو بچہ ہونے والا تھا, ہاسپٹل میں بیٹھے تھے, نرس نے آ کر جب بتایا کہ مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی ہے, تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. بولے ارے چار بیٹیاں کم تھی کہ تو پانچویں کی خبر لے کر آ گئی, کیوں نہیں گلا گھونٹ دیا تو نے اس کو. یہ ایک باپ بول رہا ہے, اس کو بیٹا چاہیے, اس کے خاندان کی نسل کیسے آگے بڑھے گی, اس کا سلسلہ کیسے بڑھے گا, اس کے لیے کما کے کون لائے گا بڑھاپے میں, بیٹی تو سب لے کے چلی جائے گی. لیکن بیٹی والوں, تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, بیٹی تمہیں یہاں دے کچھ نہ دے, لیکن وہاں یہ بیٹی, اگر تم نے اس کو صحیح طریقے سے اس کی جوانی کی حفاظت کی ہے, اپنی بیٹی کی تربیت میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے, اس کی ایک دیندار لڑکے کے ساتھ آپ نے شادی کر دی ہے, تو مبارک ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ بیٹی قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام. اچھا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ بیٹا بے وفا نکل سکتا ہے, لیکن بیٹی آخر دم تک ماں باپ کا ساتھ دیتی. نمونے مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکا بڑا ہو گیا, کمانے لگا, تو بات چیت کرنے کا لب و لہجہ بدل گیا, ماں باپ کے ساتھ سلوک بدل گیا, بیٹی سسرال چلی گئی, چار بچوں کی ماں بن گئی. لیکن آج بھی اگر باپ بیمار ہو جائے, بیٹی کے موبائل پر ایک فون چلا جائے کہ بیٹی تیرے ابو کی طبیعت خراب ہے, سسرال کے سارے کام چھوڑ کر بیٹی جب تک اپنے باپ کو دیکھ نہ لے, اپنی ماں کو دیکھ نہ لے, بیٹی کو قرار نہیں ملتا. بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے, لیکن بیٹے کو اتنا کام ہے, اتنا لمبا چوڑا اس کا کاروبار ہے, اتنا بزی ہے وہ, کہ باپ بیچارہ بستر پہ کھانس رہا ہے. بیٹا دوا تو لا کے دے دے رہا ہے, لیکن باپ سے ایک بار یہ پوچھنے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے, ابا آپ کیسے ہیں, آپ کو آرام ہے یا نہیں, باپ کی حال چال لینے کی فرصت نہیں ہے. بیٹا اور بیٹی میں اگر ہم فرق کریں میرے بھائیوں, اگر ہم کمپیئر کریں تو آج بھی بیٹی بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ وفادار ہوتی ہے. تو بیٹی اچھا, میں ایک بار جھارکھنڈ گیا, بہار میں ایک بہار کے بغل میں ایک جگہ ہے جھارکھنڈ. جھارکھنڈ میں کہیں کہیں میں نے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے ایک سلوگن لکھا ہوا تھا دیواروں کے اوپر کہ گھر میں بٹیا بگیا میں پیڑ, گھر میں بٹیا بگیا میں پیڑ, وہیں پدھارے لکشمی اور کبیر. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر گھر میں آپ کے بیٹی ہے اور باغ میں آپ کے پیڑ ہیں تو آپ کے گھر میں لکشمی اور کبیر آئیں گے. ہندو آئیڈیولوجی کے مطابق, ہندو دھرم کے مطابق, لکشمی یہ دھن کی دیوی ہے اور کبیر جو ہیں یہ دھن کے دیوتا ہیں. یعنی جس گھر میں بیٹی ہوگی اس گھر میں دولت آئے گی. یہ گورنمنٹ کی طرف سے, جھارکھنڈ سرکار کی طرف سے یہ لکھوایا گیا تھا تاکہ لوگ بیٹیوں سے نفرت نہ کریں, بیٹیوں کو برا نہ سمجھے, بیٹیوں کی پیدائش پر غم نہ منائے, بیٹی کی پرورش کو اچھا سمجھے. بیٹی سے لکشمی آتی ہے, जरा गौर करो प्यारे भाई, हिंदू मजहब तो ये कह रहा है, लेकिन आप इस्लाम के ऊपर गौर कीजिए कि इस्लाम में भी जब बेटी पैदा होती है तो बेटी आते ही अपने माँ बाप का पैसा बचाती है। बेटा पैदा हुआ, आपको अकीका करना है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, आपकी सुन्नत है कि दो जानवर आपको कुर्बान करना है, दो जानवर आपको ज़बह करना है। आप बकरा लेने गए, बकरी लेने गए, 5,000 रुपये के दो जानवर आप लाए, आपने अकीका किया। अगले साल आपके घर में एक लड़की पैदा हो गई, नबी की सुन्नत है कि एक जानवर ला के कुर्बान कर दो। आप गए, आपने 5,000 का जानवर ला के कुर्बान कर दिया। बेटी आपके घर में आते ही बेटे के मुकाबले में आपका पैसा भी बचा रही है, आपका धन भी बचा रही है। बेटी रहमत, बेटी जहन्नम से आजादी का सबब। और अगर बहन है तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अभी जो हदीस मैंने हजरत आयशा वाली हदीस पढ़ी है, इस पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस लाए हैं उस पर इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है, वो बाब क्या है? बाब फजल नफ़ती अलल बनाती वल अखवात, बेटी और बहन के ऊपर खर्च करने की फजीलत। यानी इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये मसला निकाल रहे हैं कि जैसे बेटी की परवरिश करने से माँ बाप जहन्नम की आग से बचेंगे, ऐसे ही अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है और भाई अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा है, भाई अपनी बेटियों को संभाल रहा है, तो भाई को भी वो बेटियाँ जहन्नम की आग से आज़ादी दिलाएंगी, जहन्नम से बचाने का काम करेंगी। और अगर बीवी हो, औरत ना हो तो ये दर्जा है, बेटी हो तो ये दर्जा है, बहन हो तो ये दर्जा है, औरत अगर बीवी हो, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास का दर्जा रखती हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लिबास है। आप जानते हैं लिबास क्यों कहा शरीयत ने? लिबास का पहला काम, लिबास हमको मौसम के गलत असरात से बचाता है। गर्मी का दिन आ गया, आप कॉटन पहनते, जाड़े का दिन आ गया, आप ऊन का कपड़ा पहनते, ऊनी कपड़ा पहनते, ताकि सर्दी के दिन में सर्दी से बचें और गर्मी के दिन में गर्मी से बचें। आपने शादी कर ली, आपके घर में औरत आ गई, वो औरत आपको जिना से बचा रही है, अपनी नजरों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचा रही है, फहाशी से बचा रही है। औरत आपको जमाने की गलत बीमारियों से, गलत चीजों से, बुराइयों से वो औरत आपको बचाने का काम कर रही है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दो, औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी औरतों के लिए लिबास। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है, लिबास हमें जीनत देता है। एक आदमी कुर्ता पैजामा पहनता है, क्यों? ताकि देखने में अच्छा लगे। दूसरा आदमी पैंट शर्ट पहनता है, उसके ऊपर पैंट शर्ट अच्छी लगती है। कोई मौलवी साहब आते हैं शेरवानी पहनते हैं, उनके ऊपर शेरवानी अच्छी लगती है। कोई साहब पैंट कोट में आते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोट और पैंट अच्छा लगता है। पता ये चला कि कपड़ा वो पहना जाता है जो इंसान को जीनत दे, जो इंसान को सजाए। पता ये चला कि जिंदगी में मर्द औरत को सजाता है, बीवी शौहर को सजाती है, शौहर बीवी को सजाता है। अगर शौहर से बीवी को दूर कर दिया जाए, जिंदगी बेनूर हो जाए। अल्लामा इकबाल ने कितनी बेहतरीन बात कही थी, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इस दुनिया में औरत को निकाल दो, दुनिया बेरंग हो जाएगी, बेनूर हो जाएगी, दुनिया की रौनक खत्म हो जाएगी। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है, लिबास है तो इज्जत बनी है, लिबास उतर गया तो नंगे हो गए। लिबास उतरा, आप नंगे हो गए। लिबास जब तक पहने हैं आपकी इज्जत है, और जहां आप नंगे हो गए आपकी इज्जत का जनाजा निकला। पता ये चला कि लिबास आपको इज्जत दे रहा है। अरे औरतों, तुम अपने मर्दों को इज्जत दे रही हो, और अरे मर्दों, आप अपनी औरतों को इज्जत दे रहे हैं। अगर औरत बीवी हो तो मेरे भाइयों, ये मकाम है। जिस औरत को इस्लाम ने इतना मकाम दिया है, उस औरत की यही वैल्यू है कि वह नंगी होकर साबुन का प्रचार करे, वो शैंपू का प्रचार करे, उसका जिस्म खिलौना बन जाए, जिसका जी चाहे उसके जिस्म के साथ खेले, वो लोगों को लुभाने का जरिया बन जाए। नहीं नहीं, औरत खिलौना नहीं है। और ये याद रखिए मेरी माँ बहनों, आप भी, और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, कुरान की कोई एक आयत ऐसी बता दो जिसमें मर्द और औरत के साथ भेदभाव किया गया। मर्द रोजा रखे तो मर्द को सवाब मिले, औरत रोजा रखे तो उसको सवाब न मिले। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक रोजा होता है, एक व्रत रखा जाता है, करवा चौथ का व्रत औरतें रखती हैं अपने शौहरों के लिए। रोजा औरत रख रही है उसका फायदा शौहर को मिल रहा है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, अय मर्दों तुम्हें भी इस्लाम लाना है, अय औरतों तुम्हें भी इस्लाम लाना है, अय मर्दों तुम्हें भी ईमान वाला बनना है, अय औरतों तुम्हें भी ईमान वाला बनना है, अय मर्दों तुम्हें भी अल्लाह की फरमा बरदारी करनी है, अय औरतों तुम्हें भी अल्लाह की फरमा बरदारी करनी है, अय मर्दों तुम्हें भी सच बोलना है, अय औरतों तुम्हें भी सच बोलना है, अय मर्दों तुम्हें भी अल्लाह से डरना है, अय औरतों तुम्हें भी अल्लाह से डरना है, अय मर्दों तुम्हें भी अल्लाह की राह में सदका और खैरात करना है, अय औरतों तुम्हें भी अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करना है, अय मर्दों तुम्हें भी रोजा रखना है, अय औरतों तुम्हें भी रोजा रखना है, अय मर्दों तुम्हें भी अपनी इज्जत को बचाना है, अपनी आबरू की हिफाजत करनी है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है, अय औरतों तुम्हें भी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी है, अय मर्दों तुम भी अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो, अय औरतों तुम भी अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो। और जो मर्द ये सारे काम करेंगे, जो औरतें ये सारे काम करेंगी, अल्लाह ने बगैर किसी भेदभाव के फरमाया, जन्नत तुम्हें भी मिलेगी, जन्नत तुम्हें भी मिलेगी, कोई फर्क नहीं। और जहां शरीयत में फर्क है तो वहां दोनों की फितरत का एतबार किया जाए। जैसे औरत से यह कहा गया कि तेरा काम कारोबार करना नहीं, तेरा काम बिजनेस करना नहीं है, तुझे कमा के लाने वाला तेरा शौहर मौजूद है, तुझे कमा के लाने वाला तेरा बाप मौजूद है, तुझे कमा के लाने वाला तेरा भाई मौजूद है, तुझे बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इमरजेंसी पड़ जाए, शौहर मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, तुम पर्दे में रहकर, जायज हदूद में रहकर तुम कमा भी सकती हो, लेकिन इट्स नॉट योर हॉबी, इट्स नॉट योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें मुस्तकबिल का अल्लामा अल्बानी पैदा करना है, तुम्हें मुस्तकबिल का इब्ने बास पैदा करना है, तुम्हें मुस्तकबिल का इब्ने उसैमीन पैदा करना है, इमाम बुखारी को जन्म देने वाली तुम हो, इमाम मालिक को पैदा करने वाली तुम हो, इमाम शाफई को दुनिया में लाने वाली तुम हो। अल्लामा अल्बानी जैसी हस्ती भी अगर पैदा हुई तो एक औरत के पेट से पैदा हुई, इब्ने बास जैसी हस्ती भी पैदा हुई तो एक माँ के पेट से पैदा हुई। ऐ औरत, तू वो कुंदन है, तू वो कसौटी है, तू वो भट्टी है जो तप कर दुनिया में जमा मर्दों को पैदा करती है, जो दुनिया को बेहतरीन शख्सियतों और हस्तियों से नवाजती है। मर्दों को जन्नत में जाना हो तो कितने पापड़ बेलने हैं, जिहाद करो, ये करो, वो करो। अल्लाह के नबी ने कहा औरत चार काम कर ले जन्नती है, चार काम कर ले जन्नती है। इदा सल्लत अल-मर्अतु खमसहा व सामत चारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फ़र्जहा। औरत पांच टाइम की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और शौहर की फरमा बरदारी करे, यही काम तो नहीं होता। नमाज पढ़ लेंगी, रोजा रख लेंगी, इज्जत व आबरू की हिफाजत भी कर लेंगी, लेकिन शौहर की बात नहीं मानी। मैं ये नहीं कहता कि शौहर की हर बात मानू, जहां शौहर गलत है वहां शौहर की बात को भी नहीं मानना, लेकिन कम से कम जो जायज बात है, जो सही बात है। अरे शौहर का इतना बड़ा मकाम है, अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि लो कुन तो आमिरन ले अहदी नहीं अफजुदा ले अहदी, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो शौहर बीवी को हुक्म देता कि शौहर के आगे सजदा करे, लेकिन मैंने ये इजाजत किसी को नहीं दी है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सजदा करना जायज नहीं। अगर ऐसी कोई इजाजत होती تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. علامہ عبد الرحمٰن مبارک پوری ترمذی شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی کا مقام بیوی کی نظر میں شوہر کا مقام بہت بڑا ہے. میری پیاری ماؤں بہنوں, آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو. اللہ کے نبی نے کچھ ذمہ داریاں آپ کی بتائی ہیں.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں
صالح النساء قریش احناه على ولده في صغره وارعاه على زوجه في ذات يده. ذرا اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کیجیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اونٹ پر سوار ہونے والی سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں, اونٹ پر سوار ہونے والی یعنی عرب کی عورتیں. عرب کی عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ قریش قبیلے کی عورتیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتی ہے کیا؟ ان کا رنگ گورا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہوتی ہیں؟ نہیں. احناہ علی ولدہ فی صغرہ. قریش کی عورتوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بچے سے بڑا پیار کرتی ہیں, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے لاڈ پیار کے ساتھ بچے کی پرورش کرتی ہیں. وَأَرَاهُ عَلَىٰ زَوْجِهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ, اور شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں, شوہر کے مال کو بے دردی سے خرچ نہیں کرتی, شوہر کے مال کو بڑا حفاظت, بہت حفاظت سے, بہت سنبھال سنبھال کے خرچ کرتی ہیں. یہ خوبی ہے آج ہماری عورتوں کے اندر. ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے میری پیاری ماؤں بہنوں, آپ کو سیکھنا ہے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے سیکھیے, جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں اور اللہ کے رسول کی سالی ہیں. ذرا اس واقعے کو آپ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ نبی کے زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں اور آج ہمارے اور آپ کے زمانے کی عورتیں کیسی ہیں. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی ان کے پاس اونٹ بھی تھا اور گھوڑا بھی تھا, وہ تو جہاد میں چلے جاتے تھے, ان کے اونٹ کو چارہ کھلانا, ان کے گھوڑے کو پانی پلانا یہ میرا کام تھا. عورت ہونے کے باوجود میں اپنے شوہر کے گھوڑے کو, اپنے شوہر کے اونٹ کو چارہ کھلاتی تھی, پانی پلاتی تھی. میں اپنے شوہر کے گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے اپنے شوہر کے باغ میں جاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیوں کو چن کر لاتی تھی, اور کھجور کی گٹھلیوں کو میں اپنے سر کے اوپر ٹوکری میں رکھ کر لایا کرتی تھی اور گھوڑے کو کھلایا کرتی تھی. حضرت اسماء کہتی ہیں ایک دن میں اپنے سر کے اوپر ٹوکری لے کر آ رہی تھی, راستے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. غور کیجیے گا, بہت اہم واقعہ سنانے جا رہا ہوں, بخاری کی روایت. حضرت اسماء اپنے سر کے اوپر ٹوکری لاد کے آ رہی ہیں, عورت ذات ہیں, اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری سالی جا رہی ہے. آج ہمارے یہاں جیجا سالی میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے, جیجا سالی میں ہنسی مذاق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب سالی تو آدھی گھر والی, سالی کے ساتھ گندے قسم کے مذاق ہو رہے ہیں, گندی قسم کی فحش باتیں ہو رہی ہیں. یہاں اللہ کے نبی کی سالی جا رہی ہیں, اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء چلی آ رہی ہیں, پیدل آ رہی ہیں, ان کے سر کے اوپر ٹوکری ہے. اللہ کے نبی سے دیکھا نہیں گیا. آپ نے کہا, آپ نے اشارہ کیا, اک اک اے اے, آپ نے اشارہ کیا کہ آؤ سواری پر بیٹھ جاؤ. پیدل جا رہی ہو اپنے سر پہ بوجھا لاد کر, یہ مناسب نہیں ہے. آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, اونٹ خالی ہے, میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں. نبی سے زیادہ پاک تو کوئی نہیں ہوتا, نبی سے زیادہ پاک باز کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی رشتہ دار بھی ہیں, سگے بہنوئی ہیں, اللہ کے نبی ان کے بہنوئی ہیں. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں فذکرت الزبیر وغیرت, مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آتی ہے. میرے شوہر بڑے غیرت والے انسان تھے, ان کو قطعی پسند نہیں تھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرے, کسی غیر مرد کے ساتھ اٹھے, کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے. جب مجھے اپنے شوہر کی یہ بات یاد آ گئی, میں نبی کے ساتھ بھی بیٹھنا میں نے گوارا نہیں کیا, میں نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی سمجھ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. جب بعد میں میرے شوہر آئے گھر پہ اور میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا تو میرے شوہر نے کہا کہ ارے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتی, یہ مجھے اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا یہ ناپسند ہے کہ تم پیدل اپنے سر کے اوپر ٹوکری لاد کر لاتی ہو. بعد میں میرے والد محترم نے غلام دیا, تب جا کے میرے سر سے یہ ذمہ داریاں ختم ہوئی. میرے بھائیوں, اس واقعے سے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک بیوی, ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے, اپنے شوہر کے جذبات کا, اس کے احساسات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے, اور ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, اپنی بیوی کو بے پردہ گھومتے ہیں لے کر, اپنے دوستوں سے کہتے ہیں دیکھ تیری بھابھی کیسی ہے, اپنی بھابھی سے لے بات کر, موبائل پر اپنے دوستوں سے بات کرواتے ہیں. اتنی بے غیرتی آج ہمارے اندر آ گئی. نبی کے زمانے میں کیا حال تھا کہ غیرت کا یہ حال تھا کہ حضرت اسماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. غیرت کی بات آئی ہے تو ایک اور واقعہ سن لیجیے. غزوہ خندق کا واقعہ ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی, غزوہ خندق کے وقت کا واقعہ ہے. صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے, یہ نوجوان صحابی جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, یہ روزانہ دوپہر میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جاتے تھے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر. ایک دن یہ جا رہے تھے, اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے بھائی تم جا رہے ہو سکتا ہے راستے میں دشمن وغیرہ مل جائے, یہ ہتھیار لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہتھیار دے دیا, تلوار وغیرہ دے دیا. گھر پہنچے, گھر جیسے ہی پہنچے تو ان کی بیوی گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی. انہوں نے تلوار اٹھائی کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر گھر کے باہر کیسے نکلی, بیوی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج تھوڑا ٹھہر جائیے, پہلے سن تو لیجئے کہ میں گھر کے باہر کیوں کھڑی ہوں. کہا کہ گھر کے اندر ایک سانپ ہے. انہوں نے دروازہ کھولا, اندر سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا تھا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, سانپ کے اوپر حملہ کیا, سانپ نے ان کے اوپر حملہ کیا, تھوڑی دیر میں سانپ بھی مر گیا, صحابی بھی انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے دعا دی ان کو, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ سانپ نہیں تھا, وہ جن تھا, وہ جو سانپ تھا وہ جن تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر میں سانپ وغیرہ آئے تو پہلے تم جو ہے اس کو خبر دے دو, اس کو بتا دو, تین بار اس کو خبر دے دو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے, اگر وہ جن ہے تو چلا جائے, اگر وہ جن ہے تو چلا جائے. تین بار اس کو خبر دے دو, اس کے بعد اس کو مار دو وہ شیطان. یہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی غیرت تھی. آج ہمارے معاشرے سے غیرت اڑ گئی میرے بھائی, آج شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. آج ہمارے گھروں کی عورتیں, ہمارے گھروں کی بہو بیٹیاں ایسے لباس اور ایسے کپڑے اپنے جسموں پر پہن رہی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں حرام ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھر سے نکل رہی ہیں, اکیلی گھر سے نکل رہی ہیں, جبکہ میرے نبی نے فرمایا کہ المرأة عورت, عورت تو چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت, جب عورت گھر سے نکلتی ہے, استشرفها الشیطان, تو شیطان پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے. میرے بھائیو, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ کمزور کڑیاں ہیں ہماری خواتین کی, کہ اگر ہم نے ان پوائنٹس پر سدھار نہیں پیدا کیا, اگر ہمارے معاشرے کی عورتوں کے اندر شرم و حیا کا وہ معیار لوٹ کر نہیں آیا جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا, تو آج ہمارے گھروں سے خالد بن ولید جیسے بچے پیدا نہیں ہوں گے. تب وہی بچے پیدا ہوں گے جو کانوں میں ایئر فون لگا کے دن رات گانے سنیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نیک بچے پیدا ہوں, تو سب سے پہلے نیک بیوی لائیے, اور بیوی جو لائیے تو اس کو شریعت کی حدود کے حساب سے اپنے گھر میں رکھیے. وقت میرا ختم ہو چکا ہے. یہ چند باتیں تھیں حقوق خواتین کے تعلق سے اور ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی طرز حیات اپنانے کی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے اسلامی پردہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی گھر کے ذمہ داروں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گھر کی بیٹیوں کی بہوؤں کی صحیح طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی نگرانی کریں. رب العالمین ہمیں تو اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں کی فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاک اللہ احسن جزا. ابھی تک حضرات اسلامی خواتین کا مقام مرتبہ اسلامی خواتین کی ذمہ داریاں اسلام نے عورتوں کو کیا دیا کیا مقام اور مرتبہ دیا اس بہترین موضوع اور حضرت صاحب کے ناتہانہ انداز میں